اس میں سے ہماری جمعے کی مجلس میں پڑا جا رہا ہے. اللہ پاک کے نام کو کہتے ہیں اس کے اندر جو بھگوان نے تاثیر رکھی ہے, نورانی تاثیر, روحانی تاثیر, ایمانی تاثیر, ایمانی تاثیر, احسانی تاثیر, یہ ہمارے دلوں میں بھی اتر جائے تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے جو ہمارا اس مجلس سے مقصود ہے. ہم اس لیے مل بیٹھتے ہیں کہ ہمارے دل بھی بن جائیں, سنور جائیں, پاک ہو جائیں, صاف ہو جائیں, شفاف ہو جائیں, نفس کی غلامی سے آزاد ہو جائیں, طبیعت کی غلامی سے آزاد ہو جائیں, خواہشات کی غلامی سے آزاد ہو جائیں, زمانے کے اندر جو گندی مادی فضائیں چل رہی ہیں ان کی غلامی سے آزاد ہو جائیں. اللہ کی یاد سے غفلت کی وجہ سے جو شیطان مسلط ہو جاتا ہے اور اس کے زیر اثر جو غلط کام ہوتے ہیں اس کی غلامی سے آزاد ہو جائیں. ان ساری غلامیوں سے ہمارے دل آزاد ہو کر ایک اللہ کی غلامی میں آ جائیں, یعنی اللہ کی ہر اطاعت ہمارے لیے آسان ہو جائے, ہر نافرمانی سے بچنا آسان ہو جائے. دل کا کام اصل یہ ہے اللہ کی اطاعت کو شوق اور رغبت سے ابھارنا اور اللہ کے نافرمانی سے روکنا, اور ان اللہ والوں کا مقصود بھی یہی رہا. یہ باتیں آج سے 700-800 سال پہلے ہی ہیں, لیکن یہ خطاب ان کے لیے ہے جو اپنے دل کی اصلاح چاہتے ہیں. یہ ارشادات ان کے لیے ہیں جو اس وقت آپ کی مجلس میں اسی مقصود کو لے کر, اسی طلب کو لے کر آتے تھے. تھوڑی سی اونچے درجے کی ہیں, انشاءاللہ متوجہ ہوں گے دل کی توجہ سے, اللہ سمجھانے کے لیے, ورنہ تاثیر تو دلوں میں اترے گی. اصل ارشادات عربی میں ہیں, جن کا ترجمہ اردو میں حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے, اور اس کی تشریح ان کے خلیفہ مولانا عبداللہ گوئی رحمۃ اللہ فرمائی. تو یہ ایک باب چل رہا ہے اللہ پاک کے چھپے ہوئے احسانات, چھپی مہربانی ہے جن کی طرف عام طور پر التفات نہیں جاتا. تو فرماتے ہیں اس میں سے جو پہلے بڑا عبادہ آپ جب محفوظ اس کو بتا رہا ہے, نہ تیری طاعت اس کو کچھ نفع بخشتی ہے اور نہ تیری معصیت اس کو کوئی نقصان پہنچاتی ہے. تجھ کو صرف اس لیے طاعت کا حکم کیا اور معصیت سے روکا کہ اس کا نفع تیری طرف عوض کرے. کیا فرماتے ہیں, نہ تیری طاعت اس کو کچھ نفع بخشتی ہے اور نہ تیری معصیت اس کو کوئی نقصان پہنچاتی ہے. تجھ کو صرف اس لیے طاعت کا حکم کیا اور معصیت روکا کہ اس کا نفع تیری طرف عوض کرے. اس کے فائدے مولانا عبداللہ گوہی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, اے بندہ, تیری طاعت حق تعالیٰ کی ذات پاک کو کوئی نفع نہیں پہنچاتی, اس لیے کہ وہ اللہ کی ذات ہے, وہ غنی ہے, بذات ہے, اور نہ تیری معاصیت اس کو کچھ بگاڑ سکتی, اس لیے وہ زبردست قہار ہے. اللہ کرے یہ بات ہمارے دلوں میں بھی اتر جائے کہ ہم جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, یا جو بھی عبادت کرتے ہیں, جیسے حج کا اس وقت موسم ہے, حجاج پوری دنیا سے وہاں پر جمع ہے, یا ہم ابھی قربانی کا حکم آ رہا ہے قربانی کریں گے, یا گناہوں سے جو بچنے کا حکم ہے ہم بچتے ہیں, اس کو یہ فرما رہے ہیں کہ اے بندے, اے یعنی تیری اطاعت کے ساتھ حق تعالی کی ذات پاک کو کوئی نفع نہیں پہنچتا، کیونکہ وہ غنی ہے، وہ بالذات غنی ہے، اللہ کی ذات کو کسی چیز کی حاجت نہیں، اور اس کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں، ان من شائن ان دو خزائن، جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ کے پاس ان سب کے کیا ہیں، خزانے ہیں، تو اس کو کیا ضرورت ہے ہماری اللہ کی، یا اگر اس کی ہم نہیں مانتے نافرمانی کرتے چلے جائیں، گناہوں میں لت پت ہو جائیں، اس کا کچھ نہیں بگڑے گا، اس لیے سناتے ہیں کہ نہ تیری معصیت اس کا کچھ بگاڑ سکتی ہے، اس لیے تو زبردست قہار ہے، طاعت کا حکم اور معصیت سے ممانعت تجھ کو صرف اس لیے فرمائی کہ طاعت کرنے اور معصیت سے باز رہنے کا نفع دین اور دنیا میں تجھ ہی کو ملے گا، صاف فرما دیا گیا ہے کہ جو بھی نیک عمل کرے گا تو اس کے لیے ہی نفع ہے، اور جو غلط کرے گا تو اسی پر پڑے گا سر، نقصان بھی کس کا ہے، فائدہ بھی کس کا ہے، ہمارا ہی فائدہ ہے، بس مقتضا اس کا یہ ہے کہ طاعت کر کے معاصیت روک کر تیرے نفس کے اندر ذرہ برابر اس کا شائبہ نہ ہو کہ میں نے کوئی کام کیا ہے، اس لیے یہ تو اس وقت زیبا ہے جبکہ اس کام کا نفع کسی غیر کو اگر کیا ہے اپنے واسطے اور نہیں کیا تو اپنا ضرر کیا، دوسرے پر اس کا کیا احسان ہے اور کسی کا کیا نقصان، اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرما دے اور خالص اللہ کے لیے اس کے حکم کی تعمیل کے اندر اس کی ہر اطاعت کو کرنے والے بنے، اس کی ہر نافرمانی کو چھوڑنے والے بنے، جیسے جی آج احکام جو کچھ تھوڑے سے اس کی وجہ بیان کی ہے، قربانی کی روح بیان کی ہے ساتھیوں میں سے پہلے، کہ یہ حکم سال کے بعد متوجہ ہوتا ہے، اور آج کل چونکہ لاجک کا زمانہ ہے، آج کل عمومی طور پر ہمارے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالے جا رہے ہیں، چاروں طرف سے ایسی انوار ہے، ایسے دلائل ہیں، ایسے عقلی دلی دی جا رہی ہیں کہ ہمیں شک میں ڈال دیا جاتا ہے، اس قربانی کا کیا فائدہ، اتنے جانوروں کو ذبح کرنا، اتنا خون بہانا، یہ غریبوں کو دی دی جائے کسی کا فائدہ ہو جائے، یہ شکوک و شبہات ڈالے جا رہے ہیں، لاجک ہونی چاہیے، آج ساری تفصیل بتاتے ہیں لاجک کی، ہم تو لاجک کے بندے نہیں ہیں، ہم تو حکم کے بندے ہیں، ہم تو حکم مانیں گے، دیکھو کتنا بڑا واقعہ ہر سال اس موسم میں بیان ہوتا ہے، ویسے تو عام طور پہ ہوتا ہوگا لیکن اس موسم میں ضرور بیان ہوتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا جو حکم ہوا خواب کے ذریعے ہوا، جس کو قرآن نے بیان فرمایا، اس کی کوئی لاجک نہیں بتائی، کوئی عقلی دلیل نہیں بتائی، بلکہ جتنے احکام ہیں ان سب کی عقلی دلیل بھی تلاش نہیں کرنی، ہم نے تو حکم کو مانا، مجد الفنسائی ہم طرح فرمایا کرتے تھے، اس کا مفہوم ہے کہ حکم کی لم تیار کرنا، لم تلاش کرنا، کیوں کیا وجہ ہے، یہ نبی کی طرف سے ماننا نہیں ہے، اپنی عقل کی طرف سے ماننا ہے. ہم تو نبی کی طرف سے مانیں گے، جو اللہ کا حکم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچا ہے ہم نے تو اس کو ماننا ہے. اب یہ حاجی جو اس وقت وہاں جمع ہے پوری دنیا سے کھینچے چلے آ رہے ہیں، اس پہ کیا لاجک ہے؟ کچھ عقلی دلیلیں تو دیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حج کے جو اعمال ہیں وہاں پر ان کے اندر کوئی عقلی توجیہ نہیں ملے گی. کتنا سنجیدہ آدمی ہو، کتنا متانت والا آدمی ہو، جس وقت وہاں پہنچے گا اور پہنچنے سے پہلے ہی اس کے جسم سے مردوں کے لیے لباس اتروا کے دو چادریں پہنا دی جاتی ہیں، زندگی بھر کبھی اس میں کبھی چادریں نہیں باندھی ہوں گی، شلوار قمیض میں بڑے نفیس لباس میں بڑے ہیں، لیکن اب اس کے لیے لازمی قرار دے دیا ہے کہ اپنی وضع خطا جو کچھ بھی ہے اس کو اب ختم کرو. ایک چادر باندھو، ایک اوپر رکھو بس، اور پھر یہاں وہاں پہنچو خانہ کعبہ کے سامنے، اس کے بعد ایک کندھا بھی ننگا کر لو، نیا کندھا. حضرت خانگی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ کتنا بزرگ ہو یا دنیاوی اعتبار سے کتنے منصب والا بھی کیوں نہ ہو، عمرہ جب شروع کرے گا، طواف جب شروع کرے گا، تو طواف کے پہلے تین چکروں کے اندر اس کے لیے حکم ہے کہ چھاتی نکال کر جناب ہیں دوڑ ہے تیز تیز. بندہ حیران ہوتا ہے کہ بھی ہے یہ کیا اچھا بلا ہے، اس نے دوڑنا شروع کر دیا، سیما بھی نکال لیا ہے، کیوں حکم ہے؟ ہم تو حکم کے بندے ہیں. کتنا بزرگ ہوگا، کتنا بڑا ہوگا، کیسا بھی کیوں نہ ہوگا، منصب والا ہوگا، بادشاہ ہوگا، پریزیڈنٹ ہوگا، پرائم منسٹر ہوگا، کوئی بھی ہوگا، چاہتے اس نے حضرت اسود کے سامنے جانے کے بعد جناب وہ ہیں اب وہ جناب پاس ہو بھی چلا رہے ہیں، کیا پھر یہاں سے فارغ ہوا تو چلو وہ جو واقعہ بیان کیا ہے اما حضرت علیہ السلام کا پانی کی تلاش میں بھاگ رہی ہیں، بچے کی پیاس برداشت نہیں ہو رہی، کبھی خرفا پہ چڑھ رہی ہیں، پھر مربت بجا رہی ہیں، درمیان میں بیٹا نظر نہیں آ رہا، دوڑ لگا رہی ہیں، اب سب کے لیے ہو گیا لازمی کیا مطلب کے لیے. اب وہ پہاڑ تو اس وقت چھپی گئے زمانے کے اعتبار سے، اب وہ شکل تو رہی نہیں لیکن وہ جگہ وہی زمین وہی نشان بن گئی کہ یہ ٹکڑا تھا جہاں پر دوڑی تھی، وہ خبر لائٹیں لگ گئی، صبر سکون لگ گئے، اب جو بھی وہاں پر جا رہا ہے مردوں کے لیے حکم ہے کہ وہ جناب اس لکیر پر پہنچے اور جناب دوڑنا شروع کر دیں. اب کیا وجہ کس کی ہے؟ حکم ہے. جتنے احکام حج کے ہیں ان سب کے اندر یہی ہے کہ ہم تو حکم کے بندے ہیں، ہم تو حکم مانیں گے. جی بال منڈاؤ یا اتراؤ، پھر جب آٹھ ذوالحجہ کی صبح ہو جائے اب مکہ مکرمہ خالی کر دو. حاجی کے لوگوں کیا مکہ مکرمہ، میں بھی چھوڑتا مکہ مکرمہ، حج ہو جائے گا میں اتنا پیسہ خرچ کیا اتنی دور سے آیا کہ میں تو خانہ کعبہ کے لیے ڈھوایا تھا اور بیت اللہ میرے سامنے ہے, اب کیا کہہ رہے چھوڑو اس کو, جانا پڑے گا کیونکہ حکم ہے. حج یہاں نہیں ہوگا, حج کا آدم حکم کیا ہے, وقوف عرفہ, وہ حرم سے بھی باہر, حرم کی حد سے بھی باہر. لیکن وہاں جانے سے پہلے ایک دن تیاری کرنی ہے, منا میں ٹھہرنی ہے. اب منا میں کوئی کام نہیں, پانچ نمازیں پڑھنی ہیں بس. آٹھ دن حجہ کو منا کے اندر کوئی کام نہیں سوائے اس کے ہیں کہ پانچ وقت نماز اپنی پڑھو, ظہر پڑھو, عصر پڑھو, مغرب پڑھو, عشاء پڑھو, فجر پڑھو. کھاؤ پیو, ذکر کرو, تلاوت کرو, جو چاہیں کرو. اور جناب صبح جب اشراق ہو جائے اب چل پڑو کدھر, عرفات کے میدان کی طرف. اب یہاں ٹھہرنے کی اجازت نہیں. یہ کیا سکھایا جا رہا ہے, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, کہ حکم کے بندے ہیں ہم, نہیں جانتے ہمیں تو حکم ہے. اب جناب یہاں سے چلے اور زوال سے پہلے پہلے کہاں پہنچ گئے, عرفات کے میدان کے اندر. اب غروب تک یہی ٹھہرنا ہے, ذکر کرو, تلاوت کرو. اگر نمرہ کے اندر جماعت مل گئی تو زہر عصر ملا کے پڑھو, ورنہ زہر کے وقت میں زہر پڑھو, عصر کے وقت میں عصر پڑھو. احرامات ہیں, دعائیں مانگو اللہ کے ساتھ, بات نہیں کرو وہاں پر. وقوف عرفہ کے وقوف ہے, یہاں ٹھہرنا ہے بس. اصل فریضہ کیا ہے یہاں حج کا, آدم روپ کے ٹھہرنا ہے, روپ تک ہے. اب جناب جیسے غروب ہوا اب پوچھ کرو, نکلو یہاں سے. عجیب بات یہ ہے کہ پہلے آئے تھے منا میں ایک دن ٹھہرے تھے, اب پھر راستے میں مزدلفہ اس میں ٹھہرایا نہیں ہے. اگر سیدھے جاؤ کہاں عرفہ, یہ تو ہم چلا لیتے پہلے, مزدلفہ سے گزر کر عرفات پہنچے ہیں, پھر واپس جو رات چہرا رہے ہیں تو دلکا میں تو چلا لیتے نہیں. ہمیں تو حکم ہے پہلے کہاں جانا ہے. اب رات کو دلکا میں, دلکا کی رات میں ہی منظر ملتا ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ نمازی کی عادت ہے کہ جیسے غروب ہوا اور مغرب کی نماز پڑھی, پوری دنیا میں دستور نہیں ہے ایسے ہی ہے, جب دیر نہیں ہو مگر جلدی کرو, جلدی کرو, یہ ہے. لیکن آج حاجی کے لیے حکم بدل گیا. آج اگر مغرب کے وقت میں مغرب کی نماز پڑھے گا تو گناہ ہوگا, ایک بات تو یہ, کیونکہ آج حکم بدل گیا کہ میں تو نماز اللہ کے حکم کی تعمیل میں پڑھوں گا. جب حکم ہے پڑھو تو پڑھوں گا, اب حکم نہیں ہے تو نہیں پڑھوں گا. اور دوسرا یہ ہے کہ عرفات کے اندر اگر مغرب کی نماز پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی. اب یہ نماز مغرب کی پڑھنی ہے مزدلفہ میں جا کر, عرفات میں تو ہوگی نہیں. اور اگر مزدلفہ میں کسی وجہ سے عشاء کے وقت سے پہلے بھی پہنچ گیا تو بھی نہیں پڑھنی. اب مغرب کا وقت ختم ہو, عشاء کا داخل ہو, تو پھر پہلے مغرب پڑھے گا پھر عشاء پڑھے گا, حکم بدل گیا. چلو بھی وہاں پہنچے, مغرب پڑھ لی, پھر عشاء پڑھ لی. اب اس کے بعد جناب مرد کیا, عورتیں کیا, سب دیکھو آپ زمین میں نا, انگلیاں ڈال ڈال کے کنکریوں تلاش کر رہے ہیں. جی میرے مطلب ہے سب لگے مٹی کے اندر سے, اور سب کو مل بھی جاتی ہے. ڈالتا کوئی نہیں وہاں پر، یہ بھی بتا دو. کوئی گورنمنٹ کی طرف سے ایسا انتظام نہیں ہے کہ مزدلفہ کے در کنکریاں پھیلائی جائیں. ہم نے تو دیکھا نہیں کبھی، نہ سنا کبھی. لیکن چونکہ ضرورت ہے، اب 10 ذی الحجہ کو، 11 ذی الحجہ کو، 12 ذی الحجہ کو، اور مستحب ہے اگر ایک دن اور بڑھا دیں تو 13 ذی الحجہ کو بھی. 10 ذی الحجہ کو 7 کنکریاں مارنی ہیں، 11 12 اگر 13 بھی ہے تو 3 جگہ 7 7 7. اب اندازہ لگاؤ کتنے لاکھ حاجی، اور ہر حاجی کے لیے ہیں کتنی کنکریاں ہیں، سب کو بٹھا. اگر ان کنکریوں کو آپ اگر ان کو کیلکولیٹ کرو، ان کی تعداد کو اور اتنے حاجیوں کو، تو پورا پہاڑ بن جائے. کیوں کنکریوں کا پہاڑ دیکھا کبھی؟ کہ تو وہ گرمیاں ہیں، وہی زمین عام سی ہے. ہری کر کہا جاتا ہے کہ 70 جمع کر دو، یہ کہا جاتا ہے، تھوڑی زیادہ رکھ لو. اب یہ عجیب حکم آ گئے. آج اشارہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کو جو لے کر چلے ربا کرنے کے لیے اللہ کے حکم کی تعمیل میں، منا میں قربان گاہ پر، جس کا نام قربان گاہ پڑ گیا ہے، اب حکم کی تعمیل کے اندر چلے جا رہے ہیں. شیطان 3 جگہ آ کے آپ کو اب اس ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کی، تو آپ نے اس کو کنٹ نہیں مارا. تو 3 مقامات آج تک حاجی کے لیے حاجی کا ایک رکن بن گیا، واجب ہو گئی. حاجی نہیں ہوگا حاجی کا ہے کہ وہ ان 3 جگہوں کے اوپر وہ نشانیاں لگ گئی ہیں، شیطان وہاں نظر نہیں آئے گا، ان کو تو آیا نظر. لیکن طے ہو گیا ہر حاجی کے لیے کہ ان 3 جگہوں کے اوپر وہ کیا کرے، کنکریاں مارے. کنکریاں مارنے کا منظر بھی یہ ہے، تو یہ سارے کے سارے ارکان دیکھیے کیا ہے، یہ سکھایا جا رہا ہے کہ میں پردہ بن کے زندگی گزاروں. پردہ وہ ہے جو بندگی کرے. بندگی کیا ہے؟ جس وقت جو حکم ہے اس کو پورا کرے، عقل کے تکے نہیں چلائے، عقل کا بندہ نہیں بنے، لوجک کا بندہ نہیں بنے، حکم کا بندہ بنے. حکم جو جمرات، جمرات کہتے ہیں نا، جس میں جہاں جہاں مارنا ہے، رنگ کرنی ہے، ہمارے اردو میں تو چھوٹا شیطان، درمیانہ شیطان، بڑا شیطان، عربی میں جمرات الاولى، جمرات الوسطى، جمرات العقبى. مختلف زبانوں میں لکھے ہوئی 3 جگہیں ہیں. اب اگر آپ سوچیں اتنے لاکھ حاجی، اور اتنے لاکھ حاجی جو ہے وہ ساتھ ساتھ کنکریاں مارے، تو من پہاڑ بن جائے. ہاں بھی کبھی پہاڑ بن جائے گا وہاں. کیوں؟ یہ ہر سال دیکھا جائے گا اور دیکھا جا رہا ہے کہ فرمایا گیا ہے کہ جس کی کنکری قبول ہو جاتی ہے وہ وہاں سے اٹھا لی جاتی ہے، اور جس کی کنکری مردود ہے وہ وہاں پڑی ہوتی ہے. تو اتنی زیادہ کتنی تھوڑی ہوتی ہے. اللہ نہ ایسی نظام ہے تو وہاں سے وہ طے ہو جاتا. ورنہ اتنے لاکھ حاجی جو وہاں کنکریاں پھینکیں گے تو وہاں پہاڑ بن جائے. تو میں اب یہ کر رہا تھا کہ احکام سارے اسی طریقے سے. اچھا پھر وہاں قربانی، اب قربانی کی بات آ گئی جس کو میں کہوں گا آج کل کہتے ہیں جی اتنا خون بہانا ہے اور یہاں تو چلو ایک شکل آ گئی ہم گھر میں قربانی کرتے ہیں پھر گوشت بھی کھاتے ہیں آج کل فریزر میں سنبھال بھی رکھتے ہیں. ایک دفعہ کسی نے محرم میں مسئلہ پوچھا جی محرم تک قربانی کا گوشت کھانا جائز ہے؟ محرم تک یہ فریزروں نے چلو یہاں تو ہو گیا وہاں کہاں رکھے. ہر حاجی نے قربانی کرنی ہے جس نے حاجی کے ساتھ عمرہ بھی کیا اور اکثر کرتے ہیں تمتع جو ہے یا قیام جو ہے یہ حاجی کی دو قسمیں ایسی ہیں جس کے اندر قربانی لازمی ہے واجب ہے. ایک حج افراد جس کے اندر واجب نہیں ہے. تو اکثر حاجی اکثریت حاجیوں کی قربانی کرتی ہے لیکن ہر آدمی ایک گوشت ایک بکرا وہاں قربان کرتا ہے اس کا گوشت کھا نہیں سکتا. اب تو چلو اس نے ٹرام کر دی ہے اس لیے کہ اس کو جمع کر کے خرید کر کے پھر غریب اور تم بھیج رہے ہیں. اس سے پہلے جب بھی ابھی تھوڑے دن پہلے صاحب ملنے کے لیے پروفیسر صاحب جامعہ یونیورسٹی کے کہتے 78 میں نے جو پہلا حج کیا وہ قربانی کا منظر ابھی تو بھی رہا تھا. میں نے کہا 78 میں گوشت کھانے کا تو کانسیپٹ تھا ہی نہیں وہاں پر بنائے کہاں کھائے اور پھر قربان گاہ کے اندر بھی جو ہے وہ کوئی بس ذبح کیا توڑ کے آ گئے اس کے اوپر گھرو رہی اس کے اوپر گھرو رہی پہاڑ بن گیا وہاں جانوروں کا اسی پر کرتے آ رہے جگہ اتنی نہیں تو قربانی کرنا تو آسان نہیں. جانوروں کے اوپر چل کے جو ذبح کیے ہوئے پڑے ہوئے ہیں کسی کا دل چاہا وہ تھوڑا سا گوشت اس میں سے نکال لیا. کیا اب وہی حکم یہاں بھی اب آ رہا ہے ہمارا دس حج کے لیے قربانی کرنی. اب قربانی کا لفظ سے اللہ تعالیٰ یہ قرب کا ذریعہ ہے. قرب کا ذریعہ قربانی کیا ہے؟ قرب کا اللہ کرے یہ قرب سمجھ میں آ جائے. اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے. اللہ کے قریب ہونے کی لذت اللہ کرے ہمارے دلوں میں بیدار ہو جائے پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں. تو قربانی تو ہے ہی ذبح کرنے کا نام بس وہ تو اس قربانی کی برکت سے گوشت مل گیا. حکم ہے کھاؤ پیو کھاؤ کھلاؤ. گوشت کھانے کا نام قربانی نہیں ہے. قربانی اللہ کے حکم پر کیا ہے؟ یہ بچوں کو نہ لایا کرو اس کو لایا بچوں کو یہاں پر ہلکے کا بنا لیا نا یہ تشویش کا ذریعہ بنتے ہیں. چھوٹے بچے وہ کلب بھی نہیں ہیں. ایسے بچوں کو ہلکے میں نہ لایا جائے. اب ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں تشویش کا ذریعہ بن رہے ہیں. فائدے کی بجائے دوسروں کے نقصان کا ذریعہ بن رہا ہے. بولا نہیں کون لایا ہے کس کے ساتھ آیا ہے کس کے ساتھ آئے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ ہیں. ہاں تو لے کر ہمارے پاس سوئے پڑے ہیں آپ کو سب کی. تو میں اب یہ کر رہا تھا کہ یہ قربانی کی روح کیا ہے؟ قرب ہے. اس قرب کے لیے اس کے حکم پر گوشت کو ایک نقم مل گیا. اس کے بعد دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر سارا کھا جائے تو پھر بھی جائے سارا تصویر پر پھر بھی جائے تو مستحب ہے کہ تین حصے کر لو ایک اپنے لیے ایک ویڈو عالم کے لیے ایک غربا کے لیے. واجب نہیں ہے سارا بچہ کھا لیے سارا تصویر کر لو. اصل چیز یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل کے اندر ہم کیا کریں کریم والے دلوں کے اندر بھی یہ شعور بیدار ہو جائے کہ اللہ کا ہر حکم جو ہے ہم نے پورا کرنا ہے، ہر نافرمانی سے بچنا ہے. اس کا تذکرہ آیا، اس کا فائدہ کس کے لیے ہے؟ کرنے والے کے لیے، بچنے والے کے لیے. جو گناہ سے بچے گا اسی کا فائدہ ہے، جو حکم کی تعمیل کرے گا اسی کا فائدہ ہے. اللہ پاک کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے. ساری انسانیت اگر نافرمانی کرے اللہ کا ذرا بھی نقصان نہیں ہے، ساری مخلوق اللہ کی اطاعت کرے اللہ کا ذرا بھی فائدہ نہیں ہے. تو یہ صلاحیت اندر لینی ہے، اس کے لیے ذکر کی مجلس ہے. ذکر اس لیے ہے کہ مذکور کی طرف تمہارے دل کی توجہ ایسی لگ جائے کہ اس کی ہر اطاعت کو کرنے والے بنے، اس کی ہر نافرمانی کو چھوڑنے والے بنے. اب ہم ذکر کی مشق کر لیتے ہیں، اللہ سے مانگے تو اس سے جو مقصود ہے، اس کی جو روح ہے، دل کی صفائی، ایسی صفائی کہ جو ہمیں اللہ کے قریب کر دے، اور اللہ کے قریب اس کی اطاعت سے ہوں گے. اس کی اطاعت کیا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں شریعت مطہرہ ملی ہے، اس پر پابندی سے عمل کرنا، اس کو جو کرنے والے احکام ہیں ان کو کرنا، اور جن سے منع کیا گیا ان سے رکنا. تو ذکر سے مقصود یہ صلاحیت حاصل کرنی ہے. تو ہمارے یہاں ذکر کا طریقہ ذکر قلبی، ذکر خفی ہے، دل میں چپکے چپکے اللہ کو یاد کرنا، اس کا مستقل حکم ہے. یہ آیت اس کی بار بار پڑھی جاتی ہے تاکہ ہمارے ذہن میں رہے کہ ایسے نہیں کر رہے، اس حکم کی تعمیل میں کر رہے ہیں. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. فرمایا جا رہا ہے رب کو اپنے جی میں یاد کرو، یعنی اپنے دل میں یاد کرو، عاجزی کے ساتھ، پکارے بغیر، چپکے چپکے، اور صبح بھی یاد کرو، شام بھی یاد کرو، کثرت سے کرو، غافل میں سے نہ ہو. تو دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا قرآن ایک علاج یہ بھی بتا رہا ہے کہ دل میں چپکے چپکے کثرت سے اللہ کی یاد بسا لو. فَذْكُرُونِ أَذْكُرْكُمْ، اللہ فرما رہے ہیں جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. ہمارا یاد کرنا اللہ کے نام کے ساتھ ہے، کیونکہ دوسری جگہ فرما رہے ہیں وَاذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، رب کو اس کے نام کے ساتھ یاد کرو اور تبتر کے ساتھ تنہائی کے اندر. تو تنہائی کے اندر خاموشی کے ساتھ دل پر لفظ اللہ لکھ کر اس کی دل میں تکرار، اللہ. یہ تکرار اس لیے کرنی ہے کہ جس کا نام لے رہے ہیں، جس کو پکار رہے ہیں، جس کو یاد کر رہے ہیں، اس کا دھیان کیا ہمارے دل و دماغ میں رگ رگ ریشے میں ایسے سما جائے کہ تنہائیوں کے اندر بھی اس کی ہر اطاعت پر ڈالے، ہر نافرمانی سے روکے. اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اس سے لینا کیا ہے، جو بار بار یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، شریعت مطہرہ پر چلنے کی استعداد لینی ہے. یہ نہیں ہے کہ ذکر کے مزے مل جائیں، انوارات مل جائیں، یہ اس کے ثمرات ہیں، یہ بائی پروڈکٹ ہے. یہ اللہ باغوں کو بعض شکلوں میں عطا فرماتے رہتے ہیں. مقصود شریعت پر چلنا ہے. یہ نہیں ہے جب شادی کا موقع ہے تو دنیا جہان کی رسمیں پوری کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم ذاکر ہیں. جب ماحول کی بات آ جاتی ہے تو ماحول کے اندر ایسے گم ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ذاکر ہیں. یہ دینی صلاحیت کس سے؟ کہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت میں عطا فرما کے گئے ہیں، ہم نے اس پر کما حق کو چلنا ہے. یہ شریعت قیامت تک آنے والے زمانوں کے لیے اپلیکیبل ہے، قابل عمل ہے. یہ بات بالکل ذہن سے نکال دیں کہ جو کہا جا رہا ہے کہ آج کے زمانے ممکن نہیں ہے، یہ شیطان کا بہت بڑا حربہ ہے. اسی شیطان کے حربے سے بچنے کے لیے، ہمارے نفس کے اسی داؤ سے بچنے کے لیے اپنے وہ صلاحیت اور قوت حاصل کرنی ہے. اللہ کے فضل و کرم سے جو ذکر کو اس لیے کر رہے ہیں، ان کے اندر یہ وہ آ رہی ہے اور وہ زمانے کی گندی مصروف خداؤں سے بچ کے دکھا رہی ہیں. اسی زمانے کے اندر وہ تھوڑی ہیں قیامت کے اللہ ہمارے سامنے لے آئیں گے. دیکھو تمہارے زمانے یہ بندے بھی پوچھے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ زمانے مشکل ہے وہاں اللہ آئیں گے دکھائیں گے. یہ بجائے اس سے اس کی بھی شرمساری ہو اللہ سے مانگو اپنا قبلہ صحیح کرو اپنے آپ کو اس پر لاؤ. وہاں کوئی قدرت چلے گا نہیں. ہر زمانے کے اندر اللہ کے بندے رہیں گے خیر تھوڑے ہوں گے وہ اللہ پیش کر دیں گے کہ دل میں ہمارے ساتھ. اس لیے عرض کیا جا رہا ہے کہ ذکر کو اس نیت سے کریں کہ ہمارے اندر وہ صلاحیت آئے وہ قوت آئے وہ ہمت آئے کہ نفس کے سارے بہانوں سے بچ کر خالص اللہ کے لیے اللہ کی ہر عطاق کو کریں اللہ فرمانے سے بچیں. اب تھوڑی دیر اس کی مشق کر لیتے ہیں. تصور سے دل پر اثر لکھیں الوار اور تصور سے تکرار کریں محبت سے الوار 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 اور اللہ سے مانگے جس سے مقصود ہے دل میں شفافت لطافت پاکیزگی اور قوت اللہ ہمیں عطا فرماتے.
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عملك فارزقنا تحبك اللهم تحفظ قلوبنا عن الشفاء اللهم تحفظ قلوبنا عن غيبك ونظر قلوبنا بنور معرفتك اليقين اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم إيماننا وسلم إسلامنا وثبت أقدامنا فانصرنا على الأعداء اللهم إنا نسألك سعادة في الدارين ونعوذ بك من شقاوة الدارين
Thank you.